الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا ودرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا اکرم الخلق مالی من الوز بہی سوا کا عندہ حلول الحادث الاممی جاءت لدعوته الاشجار ساجدتا تمشی الیہ علی ساقم بلا قدمی فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم فاغفر لنا شدہا واغفر لقارئها سألتک الخیر یا ذا الجود والکرم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم حضرات گرامی قدر قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید سے آج سورۃ الانبیاء کی پہلی چھ آیات کریمہ تلاوت کی ہیں آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 6 تک 17واں پارا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج شروع ہو چکا ہے 13 سال کا عرصہ ہو گیا ہمیں درس دیتے ہوئے سبحان اللہ اور میں اللہ تعالیٰ کا کروڑ ہا شکر ادا کرتا ہوں اربہا شکر ادا کرتا ہوں جس نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ اس کے مقدس کلام سے مجھ جیسے ناچیز کو یہ سعادت ملی کہ اپنی استعداد کے مطابق مجھے آج 17वां पारा और 21वीं सूरत जो है ये इतने सालों में तर्जमा और तफसीर के साथ इसके शुरू करने की सआदत अल्लाह ताला ने अता फरमाई। और यकीनन कभी कभी मैं सोचता हूं तो इतनी बड़ी तफसीर जो हम इंटरनेट पर हमारी आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी बड़ी तफसीर एक एक आयत की तशरीह और तर्जमा, जैसे आप लोगों को एक्सपीरियंस से आप सुनते हैं, इतना इंटरनेट पर तफसील के साथ उर्दू जुबान में कहीं भी आपको इतना लिटरेचर कुरान करीम के बारे में नहीं मिलेगा जिस वजह से हमने इसको अर्ज किया है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आज सूरतुल अंबिया शुरू हुई है और अक्सर सूरतों के आप दो दो नाम तीन तीन नाम सुनते पढ़ते आए हैं, बल्कि एक से भी कहीं ज्यादा, जैसे सूरह फातिहा है उसके दर्जनों नाम है, उसके उसका नाम सूरह काफिया है, शाफिया है, वाफिया है, सूरह शिफा है, सूरह जो है फातिहा है उसका, यानी बहुत सारे नाम उस सूरत के हैं। इसी तरह और भी सूरतें हैं जिसके कई नाम हैं, लेकिन सूरतुल अंबिया जो आज शुरू हो रही है इसका ये एक ही नाम है, अंबिया। इस सूरत का नाम बस सूरतुल अंबिया है। इसका नाम सूरतुल अंबिया क्यों है, वजह क्या है? अंबिया नबी की जमा है, तो उसका रीजन ये है कि इस सूरत के अंदर 18 अंबिया का जिक्र है। इस सूरत के अंदर 18 अंबिया का जिक्र है, जिनमें से कुछ अंबिया का, अक्सर अंबिया का, 15-16 अंबिया का जिक्र जो है उनका असल रियल नाम है, और दो अंबिया ऐसे हैं जिनका जिक्र जो है अलकाब और सिफात के साथ उनका जिक्र किया गया, उनका असल नाम जिक्र नहीं किया गया। तो कितने हो गए? 18। इसमें आगे चल के अगले रकुओं में हजरत मूसा अलैहि सलाम का जिक्र आएगा, हजरत हारून अलैहि सलाम का जिक्र आएगा, हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहि सलाम का जिक्र आएगा, सैयदना लूत अलैहि सलाम का जिक्र आएगा, हजरत सैयदना इसहाक अलैहि सलाम का जिक्र आएगा, सैयदना याकूब अलैहि सलाम का जिक्र आएगा, सैयदना नूह अलैहि सलाम का जिक्र आएगा, सैयदना दाऊद अलैहि सलाम का जिक्र आएगा, सैयदना सुलेमान अलैहि सलाम का जिक्र आएगा, सैयदना अय्यूब अलैहि सलाम का जिक्र आएगा, सैयदना इस्माइल अलैहि सलाम का जिक्र आएगा, सैयदना इदरीस अलैहि सलाम का जिक्र आएगा, सैयदना ज़ुल्किफ़ल अलैहि सलाम का जिक्र आएगा, सैयदना ज़ुन्नून यूनुस अलैहि सलाम का जिक्र आएगा, और सैयदना ज़करिया अलैहि सलाम का जिक्र आएगा, सैयदना यहया अलैहि सलाम का जिक्र आएगा। तो ये जो है ना 16 नाम तो ये हैं जो अंबिया के नामों के साथ जिक्र आएंगे। और ईसा अलैहि सलाम का नाम नहीं आएगा, इब्ने मरियम का जिक्र आएगा। तो आपका नाम नहीं है, आपकी वालदा के साथ इब्ने मरियम का जिक्र आएगा, तो ये 17वें नबी हो गए। और हमारे नबी अकरम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आएगा आपकी रहमत के हवाले से, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तो गोया कि इस सूरत में चूंकि 18 अंबिया अलैहिस्सलाम का जिक्र है, इसलिए सूरत का नाम क्या है? सूरतुल अंबिया। सवाल पैदा होता है कि इससे कबल एक सूरत गुजरी है, सूरतुल अनआम 7वें पारे में, उसमें भी 18 अंबिया का जिक्र है अलैहिस्सलाम। सूरतुल अंबिया, सूरतुल अनआम में भी कितने अंबिया का जिक्र है? 18 का। तो उस सूरत का नाम सूरतुल अंबिया क्यों नहीं रखा? इसका नाम सूरतुल अंबिया रखा है, उसका नाम सूरतुल अनआम रखा है, इसका नाम सूरतुल अंबिया रखा है। वो इससे पहले नाजिल हुई है, نزول کے حساب سے اس سورت کا نمبر جو ہے سورت الانعام کا 55 ہے، اور اس کا نمبر بعض مفسرین نے 71 لکھا ہے، کچھ نے 73 بھی لکھا ہے. تو جب یہ بعد میں نازل ہوئی ہے، وہ پہلے نازل ہوئی تو اس میں بھی 18 انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے، اس میں بھی 18 انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے، تو اس کا نام سورۃ الانبیاء کیوں نہیں رکھا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس میں چونکہ وہ بھی مکی سورت ہے، یہ بھی مکی سورت ہے، اور مکی سورتوں میں جو ہے توحید، رسالت اور قیامت کا ذکر اکثر ہوتا ہے، اور اس میں عبادات کا ذکر نہیں ہوتا، نمازوں کا، روزوں کا، زکوٰۃ، صدقات، خیرات کا. کیونکہ جب اسلامک حکومت اسٹیبلش ہوئی تو وہ مدینہ منورہ میں ہوئی، جب مسلمان اسٹیبلش ہوئے تو مدینہ منورہ میں ہوئے. مکہ کی زندگی جو تھی وہ تو بڑی ٹف تھی، اور وہاں جو کفار تھے وہ مسلمانوں کو ٹھہرنے نہیں دیتے تھے، ان کی کوئی حکومت نہیں تھی، ان کا کوئی ٹھکانا نہیں تھا، پیر جمنے کی کوئی جگہ نہیں تھی، اور وہاں کافروں سے مقابلہ تھا. تو اس لیے اللہ تعالی جل شانہ نے وہی صورتیں نازل فرمائی مکہ میں جن کی ضرورت تھی، اور وہ عقائد اسلام کا ذکر تھا. تو اس صورت میں بھی عقائد اسلام کا ذکر ہے، اس میں بھی عقائد کا ذکر تھا، لیکن چونکہ مکی لوگ جو تھے، مکے کے کفار جو تھے، وہ جانوروں کو بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے. مکے کے لوگ جو تھے وہ اپنی مرضی سے کچھ جانوروں کو مخصوص کر لیتے، کہتے کہ یہ وہ جانور ہیں جن کا تم گوشت نہیں کھا سکتے، یہ وہ جانور ہیں جن کا تم دودھ نہیں پی سکتے، ان کے اوپر سواری نہیں کر سکتے، اور کہتے کہ جو اس کا جو ہے، بعض دفعہ کہتے کہ اس جانور کا گوشت جو ہے وہ مرد کھا سکتے، عورتیں نہیں کھا سکتے. تو یہ اپنی طرف سے جو اس طرح کے وہ لگاتے تھے نا احکام، اور اپنی طرف سے اس طرح کے جو چیزیں لوگوں پر لاگو کرتے تھے. تو جانوروں کا بہت ذکر تھا اس صورت میں، بتوں کے نام پر چڑھانے کی، اور بتوں کو حرام کرنے کی، اور بتوں کے نام جانور جو ہے ان کے نام پر چڑھا کر اس کا فائدہ اٹھانا، اس سے منع کرنا. تو چھ مقامات پر سورۃ الانعام میں ان جانوروں کا ذکر آیا جو بتوں کے نام پر چڑھاتے تھے، ان کے مختلف احکامات کا. تو اس وجہ سے اس سورت میں جو ہے چونکہ جانوروں کا ذکر زیادہ تھا، ان کے حلال اور حرام کرنے کا ان کی اپنی طرف سے، اور اسی صورت میں رب تعالیٰ نے پھر 8 قسم کے جانوروں کو حلال کرنے کا حکم فرمایا، جس کا ذکر سورت الانعام کے جو ہے تیسرے کوارٹر میں آتا ہے، چوتھے میں. تو
انعام کے کیا
معنی؟ انعام جمع ہے نعام کی، جانور. تو جانوروں کا ذکر تھا، گائے، بھینس، بکری، اونٹوں کا. تو چونکہ کافی جگہ پہ اس کا ذکر آتا تھا تو اس لیے اس سورت کا نام جو ہے سورۃ الانعام پڑ گیا، جانوروں والی سورت کی، جس میں حلال اور حرام کا ذکر ہے کہ کفار نے کون کون سے جانور حرام کیے اور اللہ نے کون سے جانور حلال اور حرام کیے. تو اس لیے اس سورت کا نام انعام پڑا، اگرچہ اس میں بھی انبیاء علیہ السلام کا ذکر تھا اور اس میں بھی انبیاء علیہ السلام کا ذکر تھا، چونکہ اس میں اور کسی چیز کا ذکر نہیں ہے، خاص کر قیامت کا ذکر ہے یا عقائد اسلامیہ کا ذکر ہے، جانوروں کے حلال حرام کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو انبیاء علیہ السلام کا ذکر زیادہ تر رکوعوں میں آ رہا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الانبیاء پڑ گیا. آپ کی سمجھ میں میری گزارشات آ رہی ہیں؟ بڑے سیریس بیٹھے ہوئے آپ، ناراض لگتے ہیں آپ. اس سورت کو، یہ سورت اس کی خصوصیات ہیں. اس سورت میں ایک آیت آتی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کو آیت کریمہ بولتے ہیں. حالانکہ ساری آیتیں آیت کریمہ ہیں لیکن خصوصاً جب آیت کریمہ کہا جائے تو یہی صورت یہی آیت مراد ہوتی ہے. اس صورت کو جو ہے وہ آیت اپنی جگہ پہ بڑی شان ہے اس کی, لیکن اگر کوئی آدمی مشکل میں پھنسا ہوا ہو, جس کی پریشانی ہو, مصیبتیں ہوں, تو اس صورت کا خاص طریقہ ہے پڑھنے کا. جیسے وہ پڑھی جائے اس طریقے سے تو اللہ تعالیٰ انسان کی مشکلات کو آسان فرما دیتا ہے, کیونکہ اس میں اس آیت کریمہ بھی ہے اسی صورت میں. تو پوری صورت پڑھنے سے اس کی بڑی فضیلت ہے, اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ یہ چار صورتیں جو ہیں نا, صورت کہف, اس کے بعد سورہ مریم, اور اس کے بعد سورت جو ہے طہٰ, اور پھر سورت انبیاء. فرماتے ہیں کہ یہ چار جو متواتر صورتیں ہیں یہ بڑی پرانی صورتیں ہیں, یعنی بہت پہلے ان کا نزول ہوا. اور فرماتے ہیں کہ میں ان کو جو ہے نا بڑی اہمیت کے ساتھ, خصوصیت کے ساتھ میں ان صورتوں کو یاد کرتا ہوں, اور اس ان صورتوں کا جو ہے نا اس کی بڑی شان ہے, بڑی خصوصیت ہے ان کی. یہ قدیم کمائی ہے اور بڑی دولت ہے اور بڑی نعمت ہے یہ چار صورتیں جو ہیں, اس لیے میں اس کی حفاظت کا صحیح انتظام کرتا ہوں. دوسری حدیث میں آیا ہے کہ پانچ صورتیں, حضرت عبداللہ بن مسعود سے ایک روایت ہے کہ چار صورتیں, دوسری روایت جو ہے اس میں ہے کہ پانچ صورتیں, بنی اسرائیل, سورت الکہف, سورت مریم, سورت طہٰ اور سورت انبیاء. یہ پانچ صورتیں قدیم صورتیں ہیں اور یہ بڑی قیمتی صورتیں ہیں, ان کی حفاظت اور ان کی یاد کرنے کا اور پڑھنے کا میں بڑا اہتمام کرتا ہوں, اس لیے اس کو پڑھنا چاہیے. اس صورت کی خصوصیت ایک یہ ہے کہ اس میں جو شروع کیا رب تعالیٰ نے اپنے اس کلام کو, صورت کو, تو قیامت کا ذکر شروع کر کے لوگوں کو جھنجھوڑتے ہوئے اس کو شروع کیا. فرمایا اقترب للناس حسابہم, لوگوں کا حساب نزدیک آ گیا, لوگوں کا حساب نزدیک آ گیا, یعنی جو قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں جو حساب ہونا ہے, یہ بڑی قابل غور بات ہے. قرآن رب کا کلام ہے, کوئی یہ افسانہ نہیں ہے, کوئی ناول نہیں ہے. رب تعالیٰ فرماتا اقترب للناس حسابہم, لوگوں کا حساب قریب آ گیا. یعنی کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو ہمیں یہ وجود بخشا ہے, اس کے اندر جتنی نعمتیں رب نے ہمیں عطا فرمائی ہے آپ ان کو گن نہیں سکتے. شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, گلستان جو آپ نے سکولوں میں پڑھی ہوگی, اس کے پہلا جو چند سطریں ہیں, چند لائنیں ہیں, اس میں آپ فرماتے ہیں منت مر خدا را عز و جل کہ طاعتش موجب قربت است و منت مر خدائرہ عز و جل کے طاعتش موجب قربتست و بشکر اندرش مزید نعمت, ہر نفسے کے فرو میں رود ممد حیات است و چون برمی آیت مفرح ذات, پس در ہر نفسے دو نعمت موجود است و بر ہر نعمت شکر واجب. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کے بے شمار احسانات ہیں جو آپ گن نہیں سکتے, اور اس کے احسانوں میں سے ایک احسان رب کا یہ ہے, ایک اس کی نعمت یہ ہے کہ ہر سانس جو تمہاری زندگی کا ہے, یہ سانس جو تمہاری زندگی کا ہے جس کو تم کوئی اہمیت نہیں دیتے, جس کو تم اس سانس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. اب ہم جب سے ہم مسجد میں آئے ہیں, ہاں جی, یا جب سے ہم یہ پیدا ہوئے ہیں, کتنے سانس ہم لے چکے ہیں, ان سانسوں کو کبھی ہم نے
چھپا کر رکھا ہے یا اس کی ویلیو جو ہے اس کا احساس کیا ہے کہ اس کی کتنی ویلیو ہے. ہمارے نزدیک ایک سونے کی ویلیو ہے, چاندی کی ویلیو ہے, اپنی انگوٹھی کی ویلیو ہے, اپنے کپڑے کی ویلیو ہے, اپنے ان کاغذات کی ویلیو ہے, اپنے ڈالرز کی ویلیو ہے, جس کو ہم چھپا چھپا کر اس کو دن میں 10 دفعہ سوچتے ہیں, رکھتے ہیں, ان کا خیال کرتے ہیں, بہت ساری چیزوں کا, دنیاوی چیزوں کا بڑا خیال کرتے ہیں. لیکن یہ سانس جو ہے یہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ یہ سانس اگر آتا ہے تو آپ کی زندگی ہے, اور نہیں آتا تو آپ کی زندگی نہیں ہے. تو اگر سانس نہیں آئے گا تو جن چیزوں کو تم سنبھال کر رکھتے ہو اس کی کوئی ویلیو ہوگی؟ اسی کے ساتھ ساری بہار ہے, اس سانس کے ساتھ, جس کو ہم بے ویلیو سمجھتے ہیں, جس کی ہم کوئی قدر و منزل نہیں کرتے. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ یہ ایک سانس ہر نفسے کے فرو میں رود جب نیچے جاتا ہے تو آپ کی زندگی ایک سانس اور بڑھ جاتی ہے. ہاں جی, اب آپ کہتے ہو جی ہم 60 سال کے ہو گئے, ہم 55 سال کے ہو گئے, ہم 40 سال کے ہو گئے, ہمارا بیٹا 5 سال کا ہو گیا, ہمارا بیٹا 2 سال کا ہو گیا. ہاں جی, یہ ایک ایک سانس کر کے آپ کا ایک سال پورا ہوا ہے نا. ایک ایک سانس گنتے گنتے کرتے کرتے, جو بغیر گنے کہ آپ کے ایک ایک سانس چلتے چلتے سال ہو گیا, 2 سال ہو گئے, 60 سال ہو گئے, 60 سال عمر ہو گئی, 70 سال عمر ہو گئی, 50 سال عمر ہو گئی, اور سانس کی قدر کا ابھی تک پتہ نہیں چلا. اسی ایک ایک سانس کو گنتے گنتے, جیسے ایک ایک اینٹ کو رکھتے رکھتے اتنی منزلی عمارت بن جاتی ہے. یہ آپ کا ایک سانس دوسرے کے ساتھ ملتا 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 آپ اتنے بڑے 60-70 سال 50 سال کے آپ انسان بن گئے. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ہر سانس جو آپ کا نیچے جاتا, آپ سانس لیتے ہیں گلے سے نیچے اترتا ہے, ممد یات است, آپ کی ایک سانس زندگی بڑھ گئی. اگر نہ آئے تو پھر کیا ہوا؟ موت واقع ہوگی. جب یہی سانس جو اندر آیا ہے اس کو آپ رکھنا چاہیں اندر رکھ سکتے ہیں, باہر والا سانس جو ہے اگر وہ نہ لیں آپ اس کو روک سکتے ہیں. آپ یہ کوشش کریں کہ باہر والا سانس اندر نہ آئے, پھر بھی موت. اگر آپ اندر جو سانس لیا ہے اس کو باہر نہ نکالیں, پھر بھی موت. اگر وہ سانس باہر والا نہ آئے, آپ کے اختیار میں ہی نہ ہو, آپ کی قسمت میں بھی نہ ہو, پھر بھی موت. اور جو سانس اندر گیا ہے وہ باہر نہ نکلے, پھر بھی موت. تو آپ فرماتے ہیں سانس ایک ہے, اندر جاتا ہے ممد حیات است, آپ کی زندگی کو لمبا کر دیتا ہے, باہر نکلتا ہے تو مفرح ذات, آپ کے وجود کے اندر خوشی اور فرحت آ جاتی ہے. یعنی وہ جو گندا سانس ہے, یہ سانس جو نکلتا ہے جب آتا ہے تو آکسیجن لیتے ہیں آپ, اندر جاتا ہے تو ایک اچھا سانس ہے, باہر نکلتا ہے تو ایک زہر ہے جو نکلتا ہے. وہ نکلتا ہے تو مفرح ذات آپ کے وجود کے اندر پھیپھڑے کھول جاتے ہیں, خوشی ہو جاتی ہے, آپ کو محسوس ہوتا ہے, فرق محسوس ہوتی ہے. آپ فرماتے ہیں ایک سانس ہے, اس کے اندر 2 نعمتیں ہیں. سانس ایک ہے, نعمتیں کتنی ہیں؟ 2. اندر جاتا ہے تو زندگی بخشتا ہے, باہر نکلتا ہے تو وجود کو خوشی بخشتا ہے. فرمایا در ہر نعمت اس ایک نعمت میں ایک سانس میں 2 نعمتیں ہیں, اور ہر نعمت پر الحمدللہ کہنا واجب ہے, اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے. تو آپ ایک سانس لیں اور جب باہر نکلیں تو اس ایک سانس میں 2 دفعہ کہیں الحمدللہ رب العالمین, تو آپ سانس والی نعمت کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں اگر رب کے ساتھ حساب کرنا چاہیں تو. ہاں جی, انسان کو 24 گھنٹوں میں نارمل حالت میں جو حضرات نے لکھا ہے, کہتے ہیں کہ وہ 24,000 سانس لیتا ہے. 24 گھنٹوں میں کتنے سانس لیتا ہے؟ 24,000. اور 24,000 سانس لے تو کتنی نعمتیں ہو جائیں گی؟ 48,000 نعمتیں ہو جائیں گی. تو انسان 24 آور میں 48,000 مرتبہ 48,000 ٹائم کہے الحمدللہ رب العالمین تو ایک سانس والی نعمت کا شکر ادا کر سکتے ہو, وہ بھی اگر رب قبول فرما لے تو. اب باقی نعمتیں گنو اپنے وجود کی جو رب نے تمہیں دی ہیں, گنو کتنے گنو گے, وجود کی نعمتیں گنو گے ایک ایک کو, یعنی کروڑوں نعمتیں آپ کے ایک اس چھوٹے سے جسم میں آئے. پھر آپ دائیں بائیں کی نعمتیں دیکھو, ہاں جی, اپنے خیش اقربا کی, دوست و عزیز و اقارب کی, مشائخ کی, بزرگوں کی, رشتہ داروں کی. پھر آپ دنیاوی نعمتیں, کھانے پینے کی, آرام کرنے کی, ہاں جی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ, رب تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, تم گن نہیں سکتے, گن نہیں سکتے. ان سب چیزوں کا حساب رب کی بارگاہ میں ہونا ہے, ان سب چیزوں کا حساب ہونا. یہی کہا نا, اقترب للناس حسابہم, یہ نہ سمجھو کہ ان چیزوں کا حساب نہیں ہونا. امام شورانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب الیواقیت والجواہر اور کشف الغمہ میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں, حدیث بیان کرتے ہوئے ایک نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبریل آئے. آپ نے پوچھا جبریل کہاں سے آ رہے ہو؟ عرض کی زور ایک جزیرہ تھا, اس کے اندر ایک اللہ کا نیک بندہ ہے جس کی 400 سال عمر ہے. 400 سال میں اس شخص کا ایک گناہ بھی نہیں اس نے کیا, آنکھ جھپکنے کی دیر میں بھی اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی. 400 سال اس نے عبادت کی. اب اس کا موت کا وقت قریب آیا, اس نے رب کی بارگاہ میں عرض کی, اے اللہ اگر تو مجھے موت دے تو مجھے سجدے کی حالت میں دے, کیوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص جس حالت میں موت ہو اس پر واقع ہوگی اسی حالت میں وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا, تو مجھے سجدے کی حالت میں موت دے اور میں وہاں سے ہو کر آ رہا ہوں اس کی سجدے کی حالت میں موت واقع ہوئی ہے. اس کی دعا کو رب تعالی نے قبول فرمایا. لیکن اے اللہ کے محبوب, میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ وہ شخص جس نے 400 سال عبادت کی ہے, سجدے میں جس کی موت واقع ہوئی ہے, جس نے اللہ کی نافرمانی ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں کی, کتنی اس کی نیکیاں ہیں, کتنی عبادات ہے, کتنا اللہ کا مقبول بارگاہ ہے, وہ کتنا مستجاب الدعوات ہے, اس کی دعائیں کیسی قبول ہوتی ہیں. لیکن وہی شخص جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اللہ تعالی جل شانہ اس کی عبادت اور نیکیوں کو جب ترازو پر رکھے گا اور اس کی گناہ کوئی نہیں ہوگا, نیکیاں ہوگی, رب فرمائے گا کہ اے میرے ملائکہ, اے میرے فرشتوں, میری رحمت کے زور پر اس کو جنت میں بھیج دو. تو وہ شخص اکڑ جائے گا, تو کہے گا اللہ گناہ میرا کوئی نہیں, نیکیاں ساری ہیں, ابھی بھی تیری رحمت کے زور پر میں جاؤں, میں اپنے گناہوں, میں اپنے نیکیوں کی عبادت کے زور پر جاؤں گا, تیرے پاس انصاف ہے جب میرا گناہ ہی نہیں کوئی, جب میرا گناہ ہی نہیں, نیکیاں ہیں, تو پھر بھی تو کہتا ہے میری رحمت کے ساتھ جاؤ. رب تعالیٰ فرمائے گا میرے ملائکہ اس کو واپس لاؤ. واپس لائیں گے, حکم ہوگا کہ مجھے بتاؤ کہ اس کے جسم میں میں نے کتنی نعمتیں میں نے اس کو دی ہیں, ان میں سے ایک نعمت جو ہے آنکھ والی, ایک آنکھ کی, اس کو اس نعمت کو, اس ایک آنکھ جو میں نے اس کو دی ہے, اس ایک آنکھ والی نعمت کو اس پلڑے پر رکھو, اور دوسرے پرڑے پر اس کی 400 سال کی عبادت رکھو. جب وہ رکھی جائے گی تو اس کا جو ہے نا نیکیاں تو تھوڑی ہوں گی, آنکھ والی نعمت جو ہے وہ بڑی وزنی ہو جائے گی. رب فرما گیا اس کو جہنم میں لے جاؤ, کیونکہ اس نے جب میری ایک آنکھ والی نعمت کے برابر بھی عبادت نہیں کی تو میں نے اس کو کتنی نعمتیں دی ہیں, اس کا حساب بھی تو میں نے لینا ہے نا, وہ اس کا حساب کتاب میرے ساتھ کر لے تو جہنم میں لے جاؤ. اب جب اس نے اس کو اس کی جب ہوش ٹھکانے آیا تو وہ رو کر اللہ کی بارگاہ میں زاری استغفار اور معافی مانگنے لگ گیا, رب کالا میں مجھے مجھ سے غلطی ہو گئی, میں سمجھ گیا اے اللہ تو بڑا کریم ہے, یہ جتنی تیری نعمتیں ہیں اس کے مقابلے میں ہماری عبادت کچھ بھی نہیں ہے, ہم یہ حساب نہیں دے سکتے, اے اللہ مجھے اپنی رحمت کے زور پر جنت میں بھیج دے. تو رب تعالیٰ کی رحمت جوش پر آئی, رب نے فرمایا ٹھیک ہے اس کو اب جنت میں بھیج دو. اب غور طلب یہ ہے کہ جب ہم جب سے پیدا ہوئے موت تک ہمیں کتنی رب تعالیٰ کی نعمتیں نصیب ہوں گی, کتنے انعامات ہوں گے. تو دوستو ان نعمتوں کے حساب کتاب کا وقت آنا ہے. وہی فرمایا ایک تربا حساب ہم للناس, لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا, وہ ہم فی غفلت موردون, اور وہ ابھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں, وہ بھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اب نبی کریم علیہ السلام کی احادیث دیکھیے جو صحابہ کے ساتھ آپ نے فرمائی ہے. میرا پورا درس اس ایک آیت پر ختم ہو جائے گا, اتنی وضاحت اس ایک آیت کے اندر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک صحابی کے پاس سے گزرے اور وہ مکان بنا رہے تھے. ہاں جی, وہ مکان بنا رہے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے جو صحابی ہیں ان کے پاس سے گزرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ اپنی جھونپڑی کو ٹھیک کر رہے تھے. جیسے بارش آتی ہے نا تو مطلب اس کے خراب ہو جاتی ہے, اس کے پانی بہتا ہے, قطرے ٹپکتے ہیں اور ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھونپڑی بنا رہے تھے. نبی کریم علیہ السلام پاس سے گزرے, فرمایا عبداللہ کیا کر رہے ہو؟ حضور جھونپڑی ٹوٹ گئی تھی, اس کو ٹھیک کر رہا ہوں. فرمایا اجل جو ہے یعنی موت, وہ اس جھونپڑی کے ٹھیک کرنے سے بھی زیادہ قریب ہے. جھونپڑی کے ٹھیک کرنے سے موت زیادہ قریب ہے. ہم بیٹھے ہیں, ہمارے مکان لی کو جائیں, ہم اس کی تیاری کے لیے چلے جائیں, ہمیں کیا پتا کہ موت ہماری اس سے پہلے آ جائے. فرمایا اجل جو ہے, موت جو ہے, یہ مکان کی جھونپڑی کے ٹھیک کرنے سے بھی زیادہ قریب ہے. اسی طرح ایک اور صحابی تھے, وہ مکان بنا رہے تھے, دیوار اپنی بنا رہے تھے, دیوار ٹھیک دیوار بنا رہے تھے. ایک صحابی پاس سے گزرے تو صحابی نے پوچھا جو دیوار ٹھیک کر رہے تھے, کہنے لگے کہ کوئی آج نئی آیت نازل ہوئی ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نیا مسئلہ ارشاد فرمایا ہے؟ تو صحابی نے صحابی کو کہا ہاں آج یہ آیت نازل ہوئی, ایک طرح بلنا سے حساب ہوں وہاں پھر غفلت بور دو, کہ حساب و کتاب کا وقت یعنی قیامت قریب آ گئی ہے اور لوگ غفلت میں ہیں. انہوں نے سنا, انہوں نے دیوار کو چھوڑ دیا. انہوں نے کہا جب قیامت قریب آ گئی ہے, حساب کا وقت قریب آ گیا ہے, تو پھر دیوار بنانے کا کیا فائدہ, ہم پہلے اپنے اعمال درست کر لیں, دیواریں بعد میں بنتی رہیں گی. ہاں جی, لیکن ہماری یہ باتیں جو ہم سن رہے, صحابی نے دیوار چھوڑ دی, صحابی نے دیوار بنانی چھوڑ دی. ایک اور صحابی, انہوں نے ایک گنبد بنایا, یعنی جو شہر میں دوسری عمارتیں تھیں نا اس سے تھوڑا بہتر بنایا. جیسے لوگ اپنے محلوں میں اپنے شہروں میں لوگوں کی جھونپڑیاں ہوتی ہیں, مکان ہوتے ہیں, تو کوئی آدمی جو ہے نا وہ بنگلہ بناتا ہے, کوئی کوٹھی بناتا ہے, کوئی بیٹھک بناتا ہے. انہوں نے تھوڑا اچھا گنبد بنا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اس طرف سے, ابو داؤد شریف کی غالباً یہ حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اس کے بنگلے کو تو پوچھا یہ کس کا ہے؟ عرض کی گئی حضور یہ فلاں صحابی کا ہے. آپ نے وہ بات سن کر اس کو دل میں رکھا, جب واپس تشریف لائے اب ظاہر ہے سارے صحابہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہو کر نماز پڑھ کر سلام دعا کرتے تھے، حاضر ہوتے تھے. وہ صحابی آئے جنہوں نے وہ بنایا تھا، تو جب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام عرض کیا تو آپ نے چہرہ پھیر لیا، آپ نے چہرہ پھیر لیا. ان کی سمجھ میں بات نہ آئی کہ آپ نے کیوں چہرہ پھیرا ہے. اب چند دن گزرے، جب بھی وہ آتے نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کرتے، آپ چہرہ پھیر لیتے. صحابہ سے شکایت کی انہوں نے کہ ریزن کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے نہیں ہیں، چہرہ پھیر لیتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ صحابہ نے کہا ہمیں اور تو نہیں پتا، اتنا پتا کہ ایک مرتبہ آپ تیرے اس بنگلے کے پاس سے گزرے اور آپ نے پوچھا یہ بنگلہ، یہ کوٹھی، یہ پکا مکان، یہ چبارہ جو بھی اس دور کا تھا، آج کل کی کوٹھیوں کی طرح تو نہیں تھے نا، یہ کس کا ہے؟ ہم نے کہا کہ یہ فلاں صحابی کا ہے. تو مجھے ہمیں لگتا ہے کہ یہی ریزن ہے کہ آپ نے مٹی میں اتنی دولت کھپا دی، شاید اس وجہ سے آپ ناراض ہوں. کہنے لگے مجھے بھی لگتا ہے. وہ گئے، انہوں نے مکان کو گرا دیا، آپ کو نہیں بتایا. آتے رہے، خدمت میں پیش ہوتے رہے، سلام عرض کرتے رہے. ایک دفعہ سرکار دو عالم علیہ السلام پھر اس طرف نکلے، فرمایا یہاں ایک مکان ہوتا تھا، کیا بنا اس کا؟ ہم نے عرض کیا حضور آپ نے جب ان کو سلام نہیں دیا تو انہوں نے انویسٹیگیشن کیا کہ ہم یہ آپ کی ناراضگی کا ریزن کیا ہے. پتا چلا کہ آپ نے اگرچہ اظہار نہیں فرمایا لیکن شک یہ پڑا کہ اس بنگلے کی وجہ سے، مکان بنانے کی وجہ سے آپ کو ناراضگی ہوئی ہے، تو انہوں نے مکان کو گرا دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی اور خوش ہو گئے. یہ صحابہ کے حالات ہیں. اسی طرح حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ حدیثیں ہیں، یہ حضور کے صحابہ کے حالات ہیں. حضرت سعد ابن ابی وقاص، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس گئے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے عظیم صحابی ہیں. ان کے پاس گئے، دیکھا تو وہ، ان کا واقعہ بھی آتا ہے، حضرت سلمان فارسی کا بھی آتا ہے، دونوں کا واقعہ سیم ہے. ان کے پاس گئے تو وہ دیکھا وہ رو رہے ہیں. فرمایا ایسا ابھی رسول روتا کیوں ہے؟ موت سے ڈر گیا؟ کہتے نہیں، موت سے تو نہیں ڈرا، مجھے ایک اور فکر ہے جس کی وجہ سے رو رہا ہوں. فکر یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم تھے، آپ نے ہم سے وعدہ لیا تھا اور بیعت کی تھی ہم نے آپ کے ہاتھ پر کہ ہم اتنا ہی سامان اپنے پاس رکھیں گے جتنا مسافر اپنے ساتھ سامان رکھتا ہے. یعنی جب آپ سفر پہ جائیں، اور اسپیشلی جب جائیں اور جہازوں پر جو ہے لگیج کو بھی چارج کرتے ہوں کہ اتنے ڈالر دیں تو پھر دوسرا لگیج آپ کا جائے گا، یا وزن کو چارج، تو آپ سامان کو پھونک پھونک کر رکھتے ہیں، تھوڑا تھوڑا رکھتے ہیں، کیونکہ آپ مسافر ہیں. مسافر تھوڑے سے تھوڑا سامان کیری کرتا ہے. تو آپ نے ہم سے وعدہ لیا ہے کہ دنیا میں جب تک رہنا ہے مسافر کی طرح رہنا ہے، اور ہمارے پاس مال بہت جمع ہو گیا ہے، اس لیے رو رہا ہوں کہ میں حضور کے وعدہ کی خلاف ورزی کر چکا ہوں، بیعت اس بات پر کی تھی اس پر قائم نہیں رہا. تو حضرت سعد ابن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ ان کے پاس سامان کیا تھا؟ اب سنو سامان کیا تھا. ہمارے گھروں میں بھی سامان ہے، اور ہم بھی کہتے ہیں جی ہم تو مسافر ہیں اس دنیا میں، ہاں جی ہم بھی مسافر ہیں، لیکن سامان اتنا ہے گھروں میں کہ الامان والحفیظ. لیکن صحابی رسول جو رو رہے ہیں کہ میں نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی لیکن بات پوری نہیں کر سکا، حضور نے فرمایا مسافروں کا سامان رکھنا ہے. سعد ابن ابی وقاص بناتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی اور عبداللہ بن مسعود کے پاس کتنا سامان تھا؟ ایک ٹب پڑا تھا غسل کرنے کے لیے، اور وضو کرنے کا سامان پڑا تھا جس سے وضو کرتے ہیں، لوٹا ہو گیا، مسواک ہو گیا، اور ایک تکیہ پڑا تھا
لیٹنے کے لیے. یہ تین چیزیں تھیں. اور صحابی رسول رو رہے ہیں کہ میرے پاس زیادہ سامان جمع ہو گیا, مسافروں والا سامان نہیں ہے, کہیں اللہ کے رسول مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. تصور فرمائیے صحابہ کی زندگی کا اور ہماری زندگی کا, یہ کتنے مثالیں ہیں, یہ بے شمار مثالیں ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماموں کی بیمار پرسی کے لیے جاتے ہیں, ابو عاصم بن عتبہ, وہ بھی رو رہے, آخری وقت ہے. کہا ماموں کوئی نقصان ہوا مال میں, کیوں روتے ہو, کوئی پریشانی ہے؟ کہا نہیں بانجے, پریشانی بھی کوئی نہیں اور نقصان بھی کوئی نہیں ہوا, روتا اس لیے ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سامان اتنا اپنے پاس رکھو جتنا مسافر کا ہوتا ہے, اور میرے پاس زیادہ سامان جمع ہو گیا اور سامان اسی طرح کچھ بھی نہیں تھا. کتنے صحابہ کی بات بتاؤں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا اے عمر, اے عبداللہ, کن فی الدنیا کانا کا غریب و نو عابر و سبیل, دنیا میں ایسے رہے جیسے ایک مسافر ہوتا ہے یا راہ گزر ہوتا ہے. جب راہ گزر ایک مسافر سفر کرتے کرتے جب اس کو دھوپ لگتی ہے, تھکاوٹ ہوتی ہے, وہ سستانے کے لیے ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھتا ہے اور پھر اس کو ہمیشہ گھر نہیں بنا لیتا, وہ چند منٹوں کے بعد پھر وہ اپنے سفر پر چلا جاتا. جیسے یہ درخت کی چھاؤں جو ہے, جیسے یہ ایک عارضی سستانے کی جگہ ہے, اسی طرح یہ تمہاری زندگی دنیا جو ہے, پوری دنیا, یہ جو تمہاری 60-70-80 سال 100 سال کی یا 200 سال کی زندگی ہے, یہ درخت کے سائے کے نیچے سستانے کی زندگی ہے. یہ صحابہ کرام کی زندگیاں. اور فرمایا عبداللہ جب صبح کر, یعنی صبح اٹھے تو شام کا انتظار نہ کر, جب صبح اٹھے تو شام کا انتظار نہ کر کہ تو شام کو بھی اپنے کام کرے گا اور شام کو سارے کام جو ہے اس کے وعدے لے گا لوگوں سے, ایسا نہ کر. اور اگر شام کرے تو صبح کا انتظار نہ کر. کیا حقیقت اسی طرح نہیں ہے؟ حقیقت اسی طرح ہے. تو اس سورت کی ابتدا کس سے ہوئی؟ ایک طرح للناس حسابہم, لوگوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آ گیا اور وہ ابھی غفلت میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو سب کچھ فرمایا صحابہ کو, ایک نے دیوار چھوڑ دی, ایک نے مکان گرا دیا, ایک کو کہا کہ جھونپڑی بنا رہا ہے, ٹھیک کر رہا ہے, موت اس سے بھی زیادہ قریب ہے. آپ کا مقصد یہ نہیں تھا کہ دنیا سے ہاتھ بالکل کھینچ لو, قطن نہیں. اگر آپ کا مقصد یہ ہوتا کہ دولت نہ کماؤ, جاب نہ کرو, مکان نہ بناؤ, دولت نہ کماؤ, تو پھر زکات کیسے فرض ہوتی, حج کیسے فرض ہوتا, بات غور کرنے کی, صدقہ فطر کیسے واجب ہوتا. بھائی آپ کے پاس پیسے ہوں گے تو شریعت نے حکم لگایا نا کہ صدقہ, اگر شریعت نہیں چاہتی کہ آپ کے پاس پیسے ہوں تو صدقہ فطر زکات صدقات یہ واجب, یہ حج کیوں واجب کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا تھا؟ غور سے سنیے. آپ کا مقصد یہ تھا کہ اے میرے صحابہ, مکان کی اصلاح کرنے سے پہلے اپنی اصلاح کر لو. یہ کی پوائنٹ ہے, مکان کی اصلاح کرنے سے پہلے اپنی اصلاح کر لو. اگر تمہاری اپنی اصلاح ہو گئی, اگر تمہاری اپنی اصلاح ہو گئی, پھر دولت تمہاری پورے شہر میں بھی بکھری ہوئی ہو تو تمہیں اللہ کی نافرمانی کے وہ نہیں کرنے دے گی, تم اللہ کی نافرمانی نہیں کرو گے. ہاں جی آپ بتائیے, حضور کے صحابہ تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنت خریدی کتنی بار جنت خریدی؟ اگر دولت حرام ہوتی, کمانا جائز نہ ہوتا, تو آپ کیوں فرماتے کون ہے جو جنت خریدے؟ عثمان غنی کنواں خرید لیتے ہیں. پھر فرمایا کون ہے جو جنت خریدے؟ حضرت عثمان غنی مسجد نبوی کی توسیع کر دیتے ہیں. پھر فرمایا تیسری دفعہ کون ہے جو جنت خریدے؟ آپ 1/3 جو ہے آرمی کا, فوج کا, اسلامک آرمی کا, اس کا خرچہ برداشت کرتے ہیں. تو یہ دولت, کیونکہ عثمان غنی کے پاس دولت جو ہے وہ آپ کو دنیا کی طرف نہیں لے جانے والی تھی. فرمایا آپ کا مقصد کیا تھا کہ پہلے اپنی اصلاح کرو.
آج بھی اگر کوئی آدمی ملینر بننا چاہتا ہے، بڑا بزنس مین بننا چاہتا ہے، دولت مند بننا چاہتا ہے، لینڈ لارڈ بننا چاہتا ہے اور بہت کچھ رکھنا چاہتا ہے تو شریعت منع نہیں کرتی، لیکن پہلے اپنی اصلاح کرے اور اس کے بعد دولت جتنی مرضی کمائے۔ یہ نہ ہو کہ نمازیں ساری ضائع، روزے سارے ضائع، دماغ جو ہے وہ کہاں کا کہاں پہنچ جائے آدمی کا، دولت کمائے۔ اس دولت کے لیے فرمائے اقتربا اصحابہم وہم فی غفلت موردون۔ صحابہ میں بھی ایسے لوگ موجود تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف، نام سنا ہم نے، عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، کتنی دولت ان کے پاس تھی۔ وہ حضرت ام سلمہ کے پاس جاتے ہیں، امی جان مال کی کثرت اتنی میرے پاس ہو گئی، اتنی دولت آ گئی ہے میرے پاس کہ میں ڈرتا ہوں کہیں ہلاک نہ ہو جاؤں، اللہ کی نافرمانی نہ کر بیٹھوں۔ تو امی نے کیا فرمایا، تو ام سلمہ نے، بیٹا اس مال سے اللہ کے رستے میں خرچ کیا کرو۔ یہ کہا تو پھر انہوں نے کتنا خرچ کیا، اب سنیے ہم بھی خرچ کرتے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کتنا خرچ کیا اللہ کے رستے میں، کتنی دولت ان کے پاس تھی اور کتنا خرچ کیا۔ حضرت زہری فرماتے ہیں، محدث ہیں، فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں، زمانہ پاک میں، آپ کی زندگی میں 4,000 دینار خرچ کیے، درہم نہیں دینار، 4,000 دینار خرچ کیے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے، صدقہ کیے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد 40,000 دینار پھر خرچ کیے، پھر کچھ عرصہ گزرا تو پھر 40,000 دینار پھر خرچ کیے، پھر کچھ عرصہ گزرا تو 500 گھوڑے ان کے اوپر ساز و سامان لاد کر، وہ گھوڑے اور سامان سمیت ان کو اللہ کے رستے میں صدقہ کیا۔ پھر کچھ عرصہ گزرا تو 500 اونٹ سامان کے لاد کر بھر کر وہ اللہ کے رستے میں خرچ کیے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان غنی 1,000 گھوڑا سامان کے ساتھ بھر کر اللہ کے رستے میں خرچ کیا۔ پھر یہی عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ پتہ کرو کتنے بدری صحابی زندہ ہیں، میرے مال سے ہر بدری صحابی کو 400 دینار دو۔ 100 بدری صحابی زندہ تھا، کتنے؟ بدر، جو جنگ بدر میں، بیٹل آف بدر جو ہے، جو فرسٹ وار ہوئی ہے اسلام میں، بیٹل آف بدر، اس میں جو صحابہ شامل ہوئے، وہ ان میں سے جتنے ہیں نا، ایک ایک صحابی کو 400 دینار دو۔ تو 100 صحابی کو 400 دینار ایک کو دیا تو کتنا خرچ ہو گیا؟ ہاں جی، ہم بھی خرچ کرتے ہیں، آج ہم بھی خرچ کرتے ہیں۔ ہم کیسے خرچ کرتے ہیں؟ ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں، ہم ایسے خرچ کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر علماء علم کی حفاظت کرتے، اگر علماء علم کی حفاظت کرتے اور اس کو اہل تک پہنچاتے، جو علم سمجھنے کے سننے کے اہل ہیں ان کو سناتے، تو علماء ذلیل نہ ہوتے اور قوم کے سردار ہوتے۔ قوم، علماء اگر اپنے علم کو ان کے اہل تک پہنچاتے تو ذلیل نہ ہوتے اور قوم کے سردار ہوتے، قوم کو ہر مسئلے میں جب بھی ضرورت پڑتی تو عالم دین کے پاس جاتے۔ علماء نے اپنے آپ کو ذلیل کیسے کیا کہ انہوں نے علم دنیا والوں کے لیے ظاہر کیا۔ عالم دیکھتا ہے اس کمیونٹی میں کون آدمی ہے جس کی چاپلوسی کرنے سے مجھے $4 ملتے ہیں، جا کر اس کے دروازے پر جا کر اس کی تعریفوں کے پل باندھتا ہے، اس کے ملنے کی غریب کو ایسے جھنجھاڑ دیتا ہے اسلام دینے کے لیے، امیر کے لیے وہ ٹائم لے کر بڑی محنت اور مشقت کر کے اس کے پاس جاتا ہے، امیر کے پاس جانے کا کیا مقصد ہے غالب کا؟ فرمایا کہ انہوں نے علم دنیا والوں کے لیے ظاہر کیا تو انہیں دنیا داروں کی نظر میں وہی عالم بے وقت ہو گئے. بظاہر تو اس نے $100 $400 $500 کسی عالم کی جیب میں ڈال دیا، لیکن اسی دنیا دار سے پوچھو کہ اس کے دل میں اس مولوی کی کیا قدر ہے جس نے اس کے دروازے پر جا کر اپنے علم کو خراب کیا ہے. اسی لیے فرماتے ہیں نا کہ بیسل امیرو الا بابل فقیر، بیسل فقیرو الا بابل امیر. سب سے برا صوفی اور شیخ وہ ہے جو کسی امیر کے دروازے پر جاتا ہے، اور نعم الامیر والا باب الفقیر، اور سب سے اچھا دنیا دار وہ ہے جو کسی صوفی کے دروازے پر جا کر اپنی فیض حاصل کرتا ہے، وہ سب سے اچھا ہے. تو فرمایا جب تک علماء علم کو اہل کے پاس بھیجتے تو کبھی ذلیل نہ ہوتے، انہوں نے دنیا داروں پر ظاہر کیا تو انہوں کی نظروں میں وہ بے وقت ہو گئے. اور پھر فرماتے ہیں کہ ہمیں اس حدیث کا حصہ دوسرا بڑی کام کی بات ہے. رسول اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی. کیا بتائی؟ فرمایا کہ جو شخص، ایک عالم کے لیے نہیں ہے سب کے لیے ہے، فرمایا جو شخص پورے تفکرات کو، پورے غموں کو، دنیا کے سارے مسائل کو ایک مسئلہ بنا لیتا ہے، ایک مسئلہ بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے آخرت کا غم دور کر دیتا ہے. اللہ اس کے آخرت کا غم، یعنی سارے تفکرات کو ختم کر کے ایک ہی فکر میں لگا رہتا ہے. ایک آدمی ہے، اس نے سوچا کہ میں اگر سٹور پر جاؤں گا تو میرا جمعہ رہ جائے گا، یہ ایک فکر ہے. کتنی بڑی فکر ہے، یا جمعے پہ جاؤں یا میں بزنس پر جاؤں، ایک یہ فکر ہے. ایک فکر یہ ہے کہ گھر کا یہ کام ہے، بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا کتنا عام کام ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں یا بچے کو پہلے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں. ایک فکر یہ ہے کہ میں نے کسی سیاسی آدمی سے ملنا ہے اور اتنے عرصے کے بعد مجھے اس کا ٹائم ملا ہے، اس کے ساتھ ملتا ہوں تو جمعہ یا جماعت رہ جاتی ہے، نماز قضا ہو جاتی ہے، تو اب فیصلہ بڑا مشکل ہے آج کل کے دور میں. یہ غم ہے سارے. ایک غم ہے کہ میں نے سیاسی کو نہ ملا اس آدمی کو تو میری ساخ ختم ہو جائے گی، اتنے عرصے سے میں کوشش کر رہا ہوں آج ہی ٹائم ملا ہے. بزنس میں جاتا ہوں تو جمعہ رہ جاتا ہے، بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں تو جماعت رہ جاتی ہے، فلاں جگہ پہ یہ کام کر نہیں کیا تو یہ ہو جائے گا، یہ سارے غم ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ان تمام غموں کو ایک غم کے پیچھے چھوڑ دیا کہ سب کچھ جائے جدھر جاتا ہے، میں جماعت یا جمعے کے ساتھ نماز ضرور پڑھوں گا، یعنی آخرت کا فکر کیا نا، آخرت کا فکر کیا، تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس شخص کو آخرت کے غم کے لیے کافی ہے، اس کے لیے کافی ہے. ایک ہم نے واقعہ پڑھا، ایک آدمی اس کا گدھا بھاگ گیا جنگل میں. پرانے زمانے میں تو یہی کیٹلگ ہوتی تھی نا لوگوں کے پاس، گدھا بھاگ گیا جنگل میں، اب اس کو بھی تلاش کرنا، نہیں تلاش کرتا تو مربع کا سامان، زمینوں کا سامان، گھر کا سامان، آٹا بوری کیسے اس پر سر پر تو نہیں اٹھا کے لا سکتا نا، گدھا بھاگ گیا جنگل میں، اس کو بھی لانا ہے. ادھر جو ہے زمین اس کا باغ ہے، اس میں جو باری ہے پانی کی وہ عین اسی ٹائم آئی جب جمعے کا وقت ہے. کہتا ہے کہ اگر میں باغ کو سراب کرنے کے لیے جاتا ہوں باری پر تو پھر میرا جمعہ ضائع ہوتا ہے، گدھے کو لینے کے لیے جاتا ہوں تو میرا جو ہے نا جمعہ ضائع ہوتا ہے، چکی پر میں نے آٹا رکھا پسانے کے لیے وہ بھی جا کر لینا چکی بند ہو جائے گی اور میں وہ بھی لانا ہے تو کیا کروں. تو اس نے فیصلہ یہ کیا، ہم نے کتابوں میں پڑھا، فیصلہ کیا کہ میں پہلے جمعہ پڑھوں گا، باقی دیکھتا ہوں جو بھی کام ہوتا ہے وہ کر لوں گا، نہیں ہوگا تو اللہ کے حوالے. اس نے جمعہ پڑھا، جب جمعہ پڑھ کے گھر جاتا ہے آٹا بھی گھر میں موجود ہے، گدھا بھی گھر پہ موجود ہے اور باغ بھی سراب ہو چکا ہے. اب وہ انویسٹیگیشن کرتا ہے یہ ہوا کیسے. گدھا جنگل میں گیا, اس کے پیچھے بھیڑیا لگا, شیر لگا, کوئی جنگل کا جانور لگا. اب اس کو اپنی جان کی فکر پڑی, وہ باغا 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 سیدھا گھر پہنچ گیا. باغ کو سراب کرنے کے لیے جو پڑوسی تھا اس کے باغ سے پانی ٹوٹا, جیسے پانی ٹوٹ جاتے ہیں بننے جو ہے وہ کس ٹوٹ جاتے ہیں, ٹوٹا اور اس کے باغ کو سراب کر دیا. اور غلطی سے ایک آدمی اپنا آٹا سمجھ کر گھر لایا, بیوی نے کہا یہ تو ہمارا آٹا نہیں, یہ تو بے کسی اور کا ہے. جب پتہ کیا چکی والوں سے, ان کا یہ تمہارے پڑوسیوں کا ہے, ان کے گھر وہ آٹا بھی پہنچ گیا. ایک چھوٹا اگزامپل ہے. تو رب تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے فرمایا, جب سارے غموں کو تم ایک غم بنا لو کہ رب کس طرح راضی ہو جائے, سارے غموں کے لیے اللہ کفیل ہے, سارے کام آپ کے وہ کر دے گا اور آخرت کا کام بھی وہ درست فرما دے گا. اور جو شخص ہر غم کے پیچھے پڑتا ہے, ہر غم کے پیچھے پڑتا ہے, نہیں جمعہ جاتا ہے تو جائے, میں نے یہ میرے لیے ضروری ہے, ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے, میٹنگ میری ضروری ہے, میرا فلاں سے ملنا ضروری ہے, فلاں کام کرنا ضروری ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا, پھر اللہ تعالی فرماتا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں. یہ جو تمام وادیاں ہیں نا جس کے پیچھے تو دوڑ رہا ہے, سیاسی کے پیچھے دوڑ رہا ہے تو, پیچھے ڈاکٹر کے پیچھے دوڑ رہا ہے تو, سٹور کے پیچھے دوڑ رہا ہے تو, اپنے بزنس کے پیچھے دوڑ رہا ہے تو, فلاں کام کے پیچھے دوڑ رہا ہے تو, فلاں کام کے پیچھے دوڑ رہا ہے, یہ وادیاں جو ہیں مجھے اللہ فرماتا ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں. ان میں سے کسی ایک وادی میں وہ تباہ ہو کر ہلاک ہو جائے, مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. جو میری پرواہ نہیں کرتا, میرے دین کی پرواہ نہیں کرتا, آپ میرے حکم کی پرواہ نہیں کرتا, وہ کسی وادی میں گر کر تباہ ہلاک و برباد ہو جائے, مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. تو یہ آیت اقترب للناس حسابہم, لوگوں کا حساب قریب آ گیا. کیسے قریب آ گیا؟ ابھی 1400 سال حضور کو فرماتے ہو گئے, قرآن کو فرماتے ہو گئے, ابھی پتہ نہیں ہم نے کتنی امیدیں لگائی ہیں, کتنے ابھی تو کوئی بڑی نشانیاں آئی بھی نہیں ہیں. قیامت کیسے قریب آ گئی, قیامت کیسے قریب آ گئی؟ علماء فرماتے ہیں اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ کتنے انبیاء ہیں, 1,24,000, کتنے گزر گئے اور رہ کتنے گئے, سارے گزر گئے, ساری امتیں گزر گئیں, اور ایک آخری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بھی 1400 سال گزر گئے. تو قریب نہ آئی تو دور ہو گئی, قیامت قریب آ گئی. یعنی یہ آپ کے بعد اور کوئی نبی نہیں, آخری نبی ہے, تو قیامت کسی وقت بھی آ سکتی ہے. ایک بات. دوسرا, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آنا وساط و کہاتین, آنا وساط و کہاتین, میں اور قیامت ان ملی ہوئی دو انگلیوں کی طرح ہیں. کیا فرمایا؟ کہ جیسے ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی تیسری انگلی نہیں, اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان کوئی اور نبی نہیں. تو کیا فرمایا؟ کہ قیامت قریب آ گئی. اقترب للناس حسابهم فی غفلۃ موردون. تیسرا فرمایا کہ جب کسی آدمی کی موت واقع ہو جاتی ہے, اس کی قیامت شروع ہو گئی, کیونکہ اس کی تو دنیا ختم ہو گئی, برزخ میں چلا گیا, قبر میں چلا گیا. اور برزخ میں جب گیا تو برزخ کے ساتھ ملا ہوا, برزخ کے ساتھ ملا ہوا قیامت کا میدان ہے. تو قیامت اس کی شروع ہو گئی جس آدمی کی موت واقع ہو گئی. تو فرمایا, یہ جو ہم نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں, کیا تم سمجھتے ہو کہ اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا؟ اقترب للناس حسابهم, قیامت قریب آ گئی, لوگوں کا حساب قریب آ گیا, وہم فی غفلت موردون, اور لوگ ابھی اپنی اسی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں, ان کو کوئی احساس نہیں کہ ہم نے اللہ کے حضور جا کر کیا کہنا ہے. آئے دیکھو نا, پوری دنیا کے حالات دیکھو, مسلمانوں کے جلوس کس لیے نکلتے ہیں؟ ہمیں یہ حق نہیں ملا, ہمیں یہ چاہیے. کبھی آپ نے سنا کہ مسلم دنیا میں جلوس نکلے کہ ہمیں اچھی لیڈرشپ چاہیے, ہمیں اچھا امام چاہیے, ہمیں ٹی وی پر قرآن و حدیث کی تشریح چاہیے، ہمیں مساجد یا دینی مدارس میں ہمیں اچھی تعلیم چاہیے، ہمیں اسلامی نظام چاہیے، ہم چاہتے ہیں ہماری اخروی زندگی سنور جائے، کبھی اس کے لیے بھی جلوس نکلا؟ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اس سورت کی خصوصیت یہ ہے کہ پہلی آیت نازل ہوئی اور لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنجھوڑا جھنجھوڑا کہ سب کچھ جو ہے تمہارا یہیں رہ جائے گا، اور آپ تھوڑی سی آنکھیں بند کر کے تصور تو کرو، جس دولت کے ساتھ ہمیں پیار ہے، اور یہ قدرت اتفاق ہے کہ دولت جو ہے نا اس کا رنگ ایسا گرین ہے، رب نے اس کے ساتھ ایسی دل کی محبت رکھی ہے، چاہے وہ صوفی ہو، چاہے وہ مولوی ہو، عالم ہو، پیر ہو، کوئی امیر ہو، غریب ہو، ایسے ڈالر کوئی بھی باہر نہیں پھینکتا، دولت کے ساتھ ایسی محبت ہے کہ دس دفعہ جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے نکالنے کے لیے، لیکن کہتا ہے پھر یہ اندر ہی رہنے دے اس کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمانا چاہتے تھے کہ اپنی اصلاح پہلے کر لو، دولت سے محبت ختم کر دو، اور اللہ کی محبت اس دل میں ڈالو. یہ دولت دنیا کی جو ہے یہ آنے جانے والی چیز ہے، یہ بڑی بے وفا ہے. اس کی مثال تین کووں سے حضور علیہ السلام نے فرمائی، تین کوے، ایک آگے کوا بھاگ رہا ہے، ایک پیچھے اڑ رہا ہے، ایک اس کے پیچھے اڑ رہا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو کوا سب سے آگے ہے وہ دنیا ہے جو بھاگ رہی ہے، اور جو درمیان میں کوا ہے وہ شخص ہے جو دولت کو پکڑنا چاہتا ہے، اور دولت سے جو دولت کو پکڑنا چاہتا ہے دولت اس سے بھاگ رہی ہے، اور جو درمیان والا کوا ہے وہ شخص ہے جو دولت کو نہیں آتا. اس کی دو مثالیں فرمائی نا، یعنی تین کوے ہیں، یہ پہلا کوا، یہ دوسرا، یہ تیسرا. پہلا جو ہے وہ آگے بھاگ رہا ہے، فرمایا وہ دنیا ہے، وہ بھاگ رہی ہے کہ مجھے یہ پکڑنا چاہتا ہے، میں اس کے ہاتھ میں نہ آؤں، اور یہ دنیا کا طالب ہے جو دنیا کو طلب کرتا ہے، اس سے دنیا بھاگ رہی ہے. جو دنیا کو طلب کرتا ہے دولت اس سے بھاگتی ہے. اور درمیان والا جو ہے، فرمایا یہ شخص ہے جو دنیا سے بھاگتا ہے، دولت نہیں حاصل کرنا چاہتا. اور تیسرا کوا دولت ہے، دولت اس کی پیچھے بھاگتی ہے جو دولت سے بھاگتا ہے. جو دنیا سے بھاگتا ہے دولت اس کے پیچھے بھاگتی ہے، اور جو دولت کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا اس سے آگے بھاگتی ہے کہ اس کے ہاتھ میں نہ آئے. اور جو مثال اس کی دی دنیا کی، وہ شیخ عطار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دنیا سانپ کی طرح ہے، اور اس کے ساتھ جو دنیا حاصل کرنے والا شخص ہے وہ بچہ ہے، وہ بچہ ہے. بچہ سانپ کے نقش و نگار کو دیکھ کر، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر اس کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے، لیکن سانپ کے اندر کیا ہے؟ زہر ہے. سانپ کے اندر کیا ہے؟ زہر ہے. بچے کو پتہ نہیں کہ سانپ یہ اس کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے کہ اس کے رنگ کو دیکھتا ہے، اس کی نرمی کو دیکھتا ہے، اس کے ہلنے جلنے کو دیکھتا ہے. بچہ اس کو پکڑنا چاہتا ہے، کھیلنا چاہتا ہے اس سے، اور وہ اس کے اندر زہر ہے. جب اس کے ساتھ کھیلے گا تو یہ بچہ ہلاک ہو جائے گا. اب مثالیں آپ کے سامنے ہیں، دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو اس دولت کے پیچھے انہوں نے اپنی جان گنوا دی، کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ مرے اس دولت کے لیے، ہاں جی، اور ہاتھ کچھ نہ آیا. حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے زمانے کی بات ہے، یہ سچی باتیں ہیں، انبیاء کی باتیں ہیں. آپ ایک رستے پر نکلے، تین آدمی مرے پڑے تھے، آپ نے فرمایا لوگوں یہ پتا کیوں مرے؟ اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں جنہوں نے پوری زندگی اپنا مکان نہیں بنایا، یہ اللہ کے وہ نبی ہیں جن کا اپنا کوئی ٹھکانہ نہیں، یہ اللہ کے وہ نبی ہیں جنہوں کے پاس کوئی چیز بھی نہیں تھی، ایک کنگھا تھا اور ایک پانی پینے کے لیے پیالہ اپنے پاس تھا. ایک دفعہ دریا پر دیکھا کہ ایک آدمی لپ بھر کے اس طرح پانی پی رہا ہے، پیالہ بھی پھینک دیا. جب پیالہ تیرے پاس ہے تو تو اس پیالے کو کیوں اٹھائے پھرتا ہے؟ اور جب ایک آدمی کو داڑھی میں ایسے ہاتھ کر کے جو ہے نا کھلال کرتے ہوئے دیکھا تو کنگا بھی پھینک دیا. میں کہ یہ سی بوجھ کیوں اٹھا کر پھرتے ہو تم، سب چیزیں تو تیرے پاس ہیں. تین آدمی مرے پڑے تھے، آپ نے فرمایا پتا یہ کیا ہوا؟ ان تینوں کو خزانہ ملا، دو مل گئے، انہوں نے کہا کہ اس کو بھیجتے ہیں بس شہر سے روٹی لانے کے لیے، اور جب یہ روٹی لائے گا نا تو اس کو پہلے مار دیں گے، روٹی کھا لیں گے تو خزانہ ہم دونوں تقسیم کر لیں گے. جو وہ شہر میں گیا وہ بھی ان کا ساتھی تھا، اس نے کہا زہر لے لیتا ہوں اور اس کو خانے میں ملا دیتا ہوں، جب جاؤں گا تو یہ دونوں مر جائیں گے، خزانہ سارا میرے پاس آئے گا. اب جب وہ وہاں پہنچا تو وہ تو پہلے تیار بیٹھے تھے ساتھی، ہاں جی، اور ساتھی بھی کہہ سکتے ہیں چاہے سکے بھائی ہوں، چاہے کزن ہوں، چاہے وہ جتنے مرضی گہرے دوست ہوں، یا جتنے مرضی وہ اپنے اکٹھے کھیلنے والے پیدا ہونے والے جو مرضی ہوں. دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھنے، یہ دنیا زہر ہے جس نے انسان کو سوائے ہلاکت کے اور کہیں کا نہیں چھوڑا. جب وہ واپس آیا وہ دو اٹھے، انہوں نے اس کو مار دیا، ان کا آرام سے روٹی کھاتے ہیں پھر سامان لے کر چلتے ہیں، روٹی کھائی وہ بھی وہیں مر گئے. تو یہ انبیاء کی باتیں ہیں. یہ قرآن نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينِ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. بھائی یہ دنیا کی ساری چیزیں، عورتوں کی محبت، سونے چاندی کے ٹکڑے، یہ گھوڑے، یہ زمینیں، یہ سارا سامان جو دنیا کا سامان ہے، زینا، اس کو خوبصورت بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا ہے. جیسے یہ سانپ میں نے مثال دی نا، یہ سانپ کتنا خوبصورت ہے اور اس کا طلب کرنے والا بچہ ہے، اسی طرح دنیا کے سارے ساز و سامان کو، یہ گورنری کتنی خوبصورت ہے، انجام کیا اس کا ہوتا ہے، ہاں جی، یہ 30 سال کی صدارت انجام اس کا کیا ہوتا ہے، ہاں جی، یہ پورے ملک جو ہے وہ ہاتھ لا کر کہتے ہیں ہماری وزیر اعظم، ہماری محبوب لیڈر، انجام اس کا کیا ہوتا ہے. سرکار کسی بھی ملک میں چلے جائیں، دنیا کی کسی حصے میں چلے جائیں، ساری باتیں جھوٹی، اللہ اور اس کے رسول کا کلام سچا، جو جھنجھوڑ کر انسان کو اس کی آخرت دکھاتا ہے. کاش کہ ہمیں عقل آ جائے، ہمیں سمجھ آ جائے، چاہے وہ چھوٹے درجے کا امیر ہے، ہاں جی، دنیا اس چیز کا نام نہیں کہ اس کے پاس سونا اور چاندی اور زر ہے، چاہے وہ اس کے پاس شام کی روٹی ہے، اور اگر وہ شریعت مطہرہ پر عمل نہیں کرتا تو وہ دنیا دار ہے، اور اگر کروڑا پتی ہے لیکن نماز با جماعت پڑھتا ہے، اللہ کے احکامات کو پسے پشت نہیں ڈالتا، وہ دیندار ہے. چیز تو دنیا، مولانا روم فرماتے نا، چیز تو دنیا از خدا غافل بدن، نئے کماشو نکرا او فرزند زن. دنیا کیا ہے؟ دنیا رب سے غافل ہونے کا نام ہے، دنیا رب سے غافل ہونے کا نام ہے، لوگوں کو سادہ لوگوں کو بے وقوف بنانے کا نام ہے، لوگوں کی عزت کے ساتھ کھیلنے کا نام ہے، لوگوں کو بے عزت کرنے کا نام ہے، اپنی حکومت اور اپنی لیڈری چمکانے کا نام ہے، اور لوگوں کو کچھ نہ سمجھنے کا نام ہے، یہ دنیا ساری. اور دین کیا ہے؟ کہ اللہ تعالی نے انسان کو پیدا فرمایا بنیان و مرسوس، کہ تم ایسے ہو جیسے دیوار کی اینٹیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہیں، تم مسلمان ایسے ہو. اگر آپ کے کسی جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے، پورے جسم کو تکلیف پہنچتی ہے، اگر تمہارے اندر یہ کیفیت ہے کہ دنیا کے مشرق میں اگر ایک مسلمان کو تکلیف پہنچے تم یہاں تڑپ جاؤ، تو سمجھ لو کہ تم مسلمان ہو. کہاں سے یہ باتیں تلاش کرو؟ اسی مضمون کو پچھلے درس میں جو ہم بیان نہیں کر سکے تھے اس میں بھی بیان فرمایا، یعنی سورت انبیاء جو ہے طہٰ کے ساتھ اس کا ریلیشن کیا ہے. ریلیشن یہ ہے کہ آخری آیت جو ہے سورہ طہٰ کی وہ یہ ہے کل کل متربس فتربسو، اے محبوب ان کو فرما دو کافروں کو کہ تم بھی انتظار کرو قیامت کا، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں. فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اهتدى. دنیا میں تو تم بڑے بولنے والے تھے، بڑے ادیب تھے، بڑے فصیح تھے، غریب کو بولنے نہیں دیتے تھے، ہاں جی پڑھے لکھے کو بولنے نہیں دیتے تھے، کمزور سے کو بولنے نہیں دیتے تھے، ہر جگہ پہ تم بولتے تھے اور لوگوں کے سامنے بھی تم سچے بن جاتے تھے، چاہے تم جھوٹے ہوتے، چاہے تمہارا قصور ہوتا، ساری باتوں میں تم آگے آ جاتے اس لیے کہ تم بولنے والے تھے، تمہارے پاس وسائل تھے، تمہارے پاس زبان تھی، سب کچھ تھا. اب قیامت کے دن دیکھیں من اصحاب الصراط السوی، یہاں تو زبانوں پر موہریں لگ جائیں گی، پتا چلے گا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے. قرآن نے سورۃ طہٰ نے آخری آیت پر یہاں ختم کیا، اس سے چند آیتیں پہلے بھی جس کی وضاحت نہیں ہو سکی تھی. ولا تمدن ولا تمدن عینیک الی ما بطانا به ازواجا منهم زہرۃ الحیات الدنیا لنفتنہم فی ورزق ربک خیر و ابقا. اے محبوب، ان لوگوں کی امارت، ان کی دولت، ان کی شوکت، ان کی حکومت اور ان کے جو دنیاوی جاہ و جلال ہے اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیے. علامہ متانہ بھی ازواج منہم زہرۃ الحیات الدنیا، یہ تو ہم نے دنیا میں ان کو چار دن گزارنے کے لیے، ان کا ٹیسٹ لینے کے لیے، امتحان لینے کے لیے، ان کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے ہم نے ان کو دنیا دی ہے. اگر ایک آدمی 30 سال اپنے بھائیوں کی، غریب بھائیوں کی، مسکین بھائیوں کی دولت لوٹ کر اپنے اکاؤنٹ میں 70 ارب ڈالر ڈال دیتا ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اس کو مل جائے گا؟ آپ کا کیا خیال ہے مل جائے گا؟ کیا مارکوس کو فلپین سے جب نکالا گیا اس کو ملا؟ اگر کسی کو یاد ہو تو اس کو ملا؟ شاہ ایران کو جب اتنی دولت جس کی یہاں تھی جب اس کو وہ نکالا گیا تو اس کو تو قبر بھی نصیب نہیں ہوئی اپنے دوستوں کے ملک میں. یہ ساری باتیں ہم اخباریں پڑھتے ہیں روز، لیکن کاش کہ ان کو ہم اپنے آپ کو بھی جھنجھوڑیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. میرے دوستو، دولت وہ جو آپ اپنے خلوص کے ساتھ کسی غریب بھائی کی مدد کرتے ہیں، ایون آپ اپنی فیملی، بیوی، بچے، بیٹے، بہن، بھائی، اپنا خیش قبیلہ جو ہے آپ اس کو خوشی کے ساتھ دے دیں، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، وہ زیادہ قبول ہے، اس لیے کہ آپ ذوی القربا کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں. چونکہ ہمارا اللہ ہی حافظ ہے، ہم کو ضرور سے زیادہ سمارٹ ہو چکے ہیں، اس لیے قدم قدم پر ذلت ہے. دوستو، جب تک رب تعالی کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام پر ہم عمل نہیں کریں گے، میں کہتا ہوں کہ کوئی جتنا بھی بڑا دیندار ہو جائے، عالم ہو جائے اور ہم جیسا آواز کرنے والا بھی ہو جائے، اس کے پلے بھی کچھ نہیں پڑے گا اگر وہ حلق سے اوپر اوپر بات کرے گا اور اندر سے کوئی چیز جو ہے اس پر عمل نہیں کرے گا تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں. یہ قرآن کریم ایسی خوبصورت کتاب ہے. دیکھو نا، ایک آیت اقترب للناس سے، ایک لائن کی ایک آیت اقترب للناس سے حسابہم فی غفلۃ معرضون، اور ہمارا 1.25 گھنٹہ ہو گیا اس ایک آیت پر، ہم جو سرکار دو عالم علیہ السلام کی احادیث بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے، اور ابھی جو ہے نا اس کا موضوع بھی باقی ہے، اس کو جتنا مرضی کھینچے. اس دنیا کو رب نے کیا فرمایا؟ ومل حیات الدنیا الا لائبوں و لہب. یہ دنیا کی زندگی لائب اور لہب ہے، کھیل اور تماشا ہے. دنیاوی کام جتنے بھی ہیں ان کو لائب بولتے ہیں، اور دنیا کے سارے کاموں کو اہمیت دینا اور آخرت کو اہمیت نہ دینا یہ لہب ہے. اور اس آیت کو دیکھ لیں، اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون، چار چیزیں ذکر فرمائی اس میں. ایک فرمایا موردون اور غفلت، لوگ اللہ کے احکام سے اعراض کر جاتے ہیں. ہاں جی اعراض کرتے ہیں، پتا ہے ہر آدمی کو پتا ہے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، ہر آدمی کو پتا ہے غلط کیا ہے صحیح کیا ہے، ہر آدمی کو پتا ہے میں سچا ہوں یا وہ سچا ہے، نہیں پتا. جب دو آدمی کاروبار کرتے ہیں یا لڑتے ہیں کسی سے، اختلاف کرتے ہیں یا کسی کے ساتھ، نہیں پتا ان کو کہ جھوٹا کون ہے سچا کون ہے. لیکن جب اعراض کرتے ہیں جان بوجھ کر تو وہ غفلت پہ پڑتے ہیں، اور اس کا حساب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں دینا پڑے گا، ہر ایک کو دینا پڑے گا. تو اسی کو فرمایا اقترب للناس حسابہم، قیامت قریب آ گئی اور حساب کا زمانہ قریب آ گیا جو تم نے حساب دینا ہے، اور یہ کافر لوگ جو ہیں، چونکہ انہی کے لیے آیا تھا، یہ کافر لوگ جو عقیدے کے خلاف ہیں، جو عقیدہ نہیں سمجھتے، فرمایا یہ غفلت میں ہیں کہ سنتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیتیں جو آپ نے پڑھی ہیں کانوں سے اوپر نکال دیتے ہیں. یہ ان کے لیے جو کفار ہیں عقائد کے لحاظ سے، اور جو لوگ مسلمان ہیں وہ سنتے ہیں اور عمل نہیں کرتے، وہ سنتے ہیں کانوں سے اوپر نکال دیتے ہیں، وہ ان کا عمل اچھا نہیں ہے، عامل نہیں ہے شریعت مطہرہ پر. تو یہ ایک آیت پر ہم نے پڑھی تو چھ آیتیں تھیں، ایک آیت پر آج کا درس جو ہے اس کو ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں جو ہے دیکھتے ہیں کہاں تک جاتے ہیں، کیونکہ مسائل آگے آنے والے ہیں انشاءاللہ ان کا ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آخرت کی سمجھ عطا فرمائے، اور آخرت کا جو ہے فکر اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، ہم سوچیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، کس چیز کا فائدہ ہے کس چیز کا نقصان ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اس چھوٹی سی کاوش اور محنت کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سورۃ الانبیاء کی پہلی آیت کا درس آج مکمل ہوا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللهم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک من سواک. اللهم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرۃ. وصلی اللہ علی حبیبنا شفینا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.